الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بزرگان محترم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ عید الاضحیٰ کی مبارک خوشی میں دو رکعت صلاۃ العید پڑھنے کی نیت سے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دو عیدیں رکھی ہیں. پورے سال میں دو دن عید کے رکھے ہیں، یعنی خوشی کے دن، جس میں انسان اپنے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق خوشی کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال کرے، عمدہ کپڑے ہوں انہیں پہنے، اگر نئے کپڑے ہوں نئے کپڑے پہنے، ورنہ جو دھلے ہوئے ہوں اور سب سے اچھے اور عمدہ ہوں انہیں استعمال کرے. غسل کرنا بھی عید کی سنت میں سے ہے، خوشبو لگانا بھی عید کی سنت ہے، اور اس خوشی کا اظہار یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت صلاۃ العید پڑھے. یہ بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں خوشی کا دن دکھایا ہے، تو ہم اس خوشی کے اظہار میں آپ ہی کے سامنے شکر گزار ہو رہے ہیں، آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی بندگی کر رہے ہیں. اور کامل بندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہر حال میں کرے، خوشی ہو یا غمی ہو. وہ عبد عبد ہے، بندہ بندہ ہے جو ہر حال میں مالک سے وفاداری کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اللہ کتنا ہی غم آپ دے دیں پھر بھی ہم آپ ہی کے سامنے. اسی لیے صلاۃ الجنازہ ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو گیا مگر اس کی بھی نماز جنازہ پڑھ کر رخصت کیا جاتا ہے کہ یہاں بھی ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں. اور عید کی نماز یہ خوشی کا دن ہے، تو جہاں ہزاروں کام ہوتے ہیں انسان خوشی میں کرتا ہے، وہیں ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے، اور سب سے پہلا کام یہی ہے. اسی لیے عید کی نماز کے بعد شام کو نہیں رکھا کہ آپ دن بھر خوب بھٹکو اور گھومتے رہو دنیا بھر میں، اور پھر شام کو عصر کے بعد آ کر دو رکعت نماز پڑھ لو. نہیں، وقت ہی رکھا ابتدا میں، دن کی ابتدا، ادھر سورج نکلے اور کچھ بلندی پر پہنچ جائے، مکروہ وقت نکل جائے، اس کے بعد پھر آپ پڑھنا چاہیں عید کی نماز پہلے پڑھ لیں. چنانچہ ماشاء اللہ پوری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ اپنی مصلحتوں سے بعض مرتبہ کچھ جلدی کچھ دیر ہوتی ہے، ورنہ حکم یہ ہے کہ طلوع آفتاب ہونے کے 20-25 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور خصوصاً عید الاضحیٰ میں تو یہ سنت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور حکم متوجہ ہو گیا، وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا. عجیب اللہ تعالیٰ فضل فرما رہے ہیں بندوں، کہہ رہے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے تو تم اپنی قربانی، اپنا جانور قربان کرو، اور آج کوئی چیز نہ کھاؤ جب تک کہ اس قربانی میں سے کوئی حصہ نہ کھاؤ. کرنے والے کہتے ہیں اب دنیا بدل چکی ہے، اب وہ بات ہی ختم ہو گئی. خصوصاً اس ملک میں انسان اگر اس کی توقع کرے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ بہت سے بڑے بڑے اکابر حضرات کو دیکھا کہ اس پر پابندی سے عمل کرتے. ہم ایک مرتبہ گئے ہندوستان میں مراد آباد شہر میں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. بڑھاپا تھا، آخری عمر تھی، اسی سال انتقال ہوا. تو بقرعید کے دن ہی میں نے وہاں نماز پڑھی عید کی. ہم نے سنا ہے بڑے عالم ہیں تو چلو ملاقات کریں، تو گئے ہم ان کے پاس ملاقات کے لیے. 11 بجے کے آس پاس کا وقت تھا دن کا. تو حضرت نے جو بات فرمایا یہ فرمایا 50 سال گزر گئے، کوئی سال ایسا خالی نہیں گیا کہ عید کے نماز کے بعد پہلے قربانی کا گوشت نہ کھایا ہو. یعنی اتنی جلدی اہتمام ہوتا تھا، تیاری ہوتی تھی. مگر اب بیماری آ گئی، انتہائی ضعف ہے، اس لیے نماز سے پہلے کچھ کھانا ہی پڑا. ایسے ایسے اللہ والے ماشاءاللہ موجود ہیں. اور وہاں یہ انتظامات آسان بھی ہے. اب بھی بہت سے ملکوں میں الحمدللہ انتظامات ہیں، لوگ عید کی نماز جلدی پڑھ لیتے ہیں اور فوراً قربانی کرتے ہیں. اب ایک مصیبت اور آ گئی ہے، ہندوستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا ہر گھر میں اگر قربانی ہوتی تھی تو گھر والا خود ہی قربانی کرتا تھا اور خود ہی کھال وغیرہ نکال کر جلدی جلدی تیار کر لیتا تھا. اب پورے گاؤں میں ایک اور دو قصائی ہوتے ہیں، اور وہ ساری باری جو ہے پورے گاؤں کی کاٹنے کی اور کھال وغیرہ نکالنے کی اسی کے ذمے ہوتی ہے. اب ایک کہتا ہے کہ بھائی میں 8 بجے آؤں گا، دوسرے کہتا ہے 8:30 بجے آؤں گا، تیسرے کہتا ہے 9 بجے آؤں گا. وہ بیچارہ شام تک گھومتا رہتا ہے. اب کوئی لاکھ چاہے کہ ہم کو عید کی نماز کے بعد فوراً مل جائے کچھ گوشت، ملنے سے رہا. کہنا پڑتا ہے بہت جائے خدا کے بندو، اللہ نے تم کو جوان بنایا ہے، تم کس کام کے ہو؟ قربانی تمہارے گھر میں جانور موجود ہے، بندھا ہوا ہے، لیکن کھانے کو نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیب میں پیسے موجود ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہاں بھی یہ حال ہو رہا ہے. تو جوانوں کو اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بندے خود بھی کاٹنا شروع کرو، یہ تو سنت بھی ہے. اور کاٹنے کے بعد پھر اس کی کھال وغیرہ نکالنا یہ ایک فن ہے. فن سیکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ گھر گھر میں یہ بات سیکھی جا سکتی ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایسا، اب لوگوں کے دلوں میں ذرا کچھ خاص قسم کا تمدن آ گیا، کہتے ہیں یہ کام تو اچھا نہیں ہے، ہم کیوں اپنے ہاتھ سے کریں. اس لیے بال پورا دن بال ملتا ہے، دوسرے دن نمبر آتا ہے، تیسرے دن نمبر آتا ہے، گھر میں قربانی ہے اور تیسرے دن نمبر آ رہا ہے ذبح ہونے کا، اور پھر اس کے بعد وہ ملتی ہے ان کو. خیر، اللہ تعالیٰ یہ بھی اس طرح بھی لوگوں کو متوجہ کرے، اپنے ہاتھ سے جہاں ذبح کرنا سنت ہے وہیں پر اور بھی کام کرنا سنت ہے، اور یہ بھی انسان کو کرنا چاہیے. قربانی سب سے بڑا اور سب سے بہترین عمل ہے اس سال میں، اس دن کے اندر عید کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ ہم سب کو یہ خوشیاں بار بار عطا فرمائے. ایک بات مختصراً عرض کر دوں، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھئی آج عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے جبکہ کل بھی ہو چکی، اور جن لوگوں نے کل عید کی نماز پڑھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کل روزہ کیوں رکھا ہے. تو بھئی مختصر سی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کا روزہ یہ عید سے ایک دن پہلے رکھا ہے، اور اس کو تعارف کے لیے، پہچان کے لیے کہا جاتا ہے عرفہ کا روزہ. حقیقت میں عرفہ کا روزہ ہے ہی نہیں، کیونکہ عرفات والوں کا روزہ نہیں ہے. عرفات والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے نہ روزہ رکھنا سنت ہے، اور جو حاجی نہیں ہے ان کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے. تب جو چیز ان کے لیے سنت ہی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات صحابہ کرام میں گھومی تھی کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، روزہ ہے یا نہیں، تو آپ نے سواری پر سوار ہو کر اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں سے پانی منگوایا یا دودھ پیش کیا گیا، اور آپ نے سواری پر اونٹ پر سوار ہو کر وہ دودھ پیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دن روزہ نہیں ہے. تو حاجی کے واسطے روزہ نہیں ہے، اور عرفات میں قیام حاجی کرتا ہے اس کے لیے روزہ ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ نہیں ہوتا ہے، وہ عرفات میں قیام کرتا ہے. لیکن جو لوگ حج میں نہیں جاتے ہیں ان کے لیے روزہ ہے. تو یہ 9 تاریخ کا روزہ الحمدللہ جو رکھا گیا ہے، اور لکل بلد رؤیتہم، ہر شہر والے اپنا چاند دیکھے، مراد ہر ملک والے اپنا چاند دیکھے، ان کے چاند کے اعتبار سے جو دن نوی تاریخ بنتی ہو اس میں وہ روزہ رکھیں گے، اور اس کے بعد جب دسویں تاریخ ہوگی تو اس دن وہ عید کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے بہت سے بندوں کو اس کی توفیق ہو رہی ہے کہ وہ صحیح طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس موقع پر بہت خلط ملط کرتے ہیں، تلبیس سے کام لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا رکن ادا ہو رہا ہے حج بیت اللہ کا، تو اس کے ساتھ مشابہت ہونی چاہیے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں بھائی، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں حج میں کیا ہو رہا ہے۔ حج والے حج کرتے تھے، ہر ملک والے اپنا کام کرتے تھے، یہ تو اب انٹرنیٹ اور ٹی وی اور ٹیلی ویژن اور کیا کیا بلائیں چل پڑی ہیں جس سے وہاں کے مناظر لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر یہ تاثر ہے کہ دیکھو وہاں آ رہا تو ہم یوں کریں، حالانکہ وہاں کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حاجی کے لیے عید کی نماز ہے ہی نہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حاجی کے واسطے نہ عرفات کا روزہ ہے اور نہ عید کے دن عید کی نماز ہے، اور ہم لوگوں کے لیے عرفات کا یعنی نوی تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور دسویں تاریخ کو عید کی نماز پڑھنا بہت سے ائمہ کے نزدیک سنت موقعہ ہے، اور حنفیہ کے یہاں واجب ہے، واجب بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اپنی جگہ پر۔ لہذا اگر کوئی آپ کو یہ تشویش پیدا کر رہا ہو تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کہ وہ رویہ صحیح یا غلط اس کا موقع نہیں ہے، لیکن بعد میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو لوگ آج عید کر رہے ہیں وہ بہت صحیح طریقے پر الحمدللہ عید کر رہے ہیں، اس لیے کہ چاند کی رویت کے اعتبار سے کل نواں دن تھا، نوی تاریخ تھی، نوی تاریخ کا روزہ رکھنے والوں نے الحمدللہ روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آج دسویں تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے عید کا بہت ہی مبارک موقع عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی قربانی کے اوپر، قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ ایک بات اللہ نے دل میں ڈالی ہے کہ اصل میں یہ قربانی یہ یادگار ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مشترکہ قربانیوں کا۔ وہ اتنی بڑی قربانی تھی، اتنی بڑی، اتنی عظیم قربانی تھی کہ تقریباً 4000 سال گزر گئے، اور ہر سال لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیے الحمدللہ پوری دنیا میں قربانی ہو رہی ہے، اور لاکھوں کا حساب نہیں ہے، کروڑوں سے اوپر جا رہا ہے، کروڑوں قربانیاں ہو رہی ہیں۔ مگر یہ ساری قربانیاں مل کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا ایک حق ادا نہیں کر سکتی، اتنی عظیم قربانی ہے۔ کرتے رہیں قربانی، قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی، مگر جو قربانی وہ دے گئے، میں نے کسی وقت جمعے میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے بڑھاپا ہے ابراہیم خلیل کا، 80 سال سے اوپر کی عمر کے بعد تو بیٹا ملا ہے، 8-9 سال 10 سال گزر گئے، اس کے بعد حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو، اس وقت وہ اکلوتے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاق، جب یہ قربانی قبول ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہم اسماعیلی کو نہیں بلکہ اور ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، تو بعد میں اللہ نے اس خوشی میں ایک اور بیٹا دیا، لیکن 90 سال کی تقریباً عمر میں قربانی کر رہے ہیں اکلوتے بیٹے کی، اور پورے طور پر تیار ہیں۔ اور جب بیٹے سے کہا گیا کہ بولو تمہاری کیا رائے ہے، میں تو یہ خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بات نظر آ رہی ہے، اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے، فرمایا ابتی فعل ما تو عمر، ابا جان جو آپ کا جو اللہ کا حکم ملا اس کو آپ کر گزریے۔ کیا پیارا انداز ہے، 10-11 سال کا بچہ اپنی اطاعت ظاہر کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر قربان ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کی ہم کو تھوڑی سی مشق کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کے نام پر ذرہ برابر قربانی کرنے کو تیار نہیں، اپنے حالات کو، اپنے معمولات کو، اپنی چیزوں کو، اپنے شوق ذوق کو، اپنے رنگ ڈھنگ کو ذرہ برابر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جو ہماری مرضی میں آئے گا وہ ہم کریں گے، شریعت کچھ کہے، سنت کچھ کہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس حال کی اصلاح فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اپنی جان قربان کرنے والے بنیں، تب جا کر بندہ کامل اور مکمل ہوتا ہے. اسلم تو لرب العالمین، جب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں اپنی جان آپ کے سپر کر رہا ہوں، اسلم تو میں پورے طور پر آپ کے تابع ہو گیا ہوں، آپ رب العالمین ہیں. تو انسانیت کو بندگی کا یہ سبق سیکھنا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی میں بہت بڑا سبق ہے. آدمی اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے رنگ ڈھنگ، اپنے طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور شریعت مطہرہ کے طریقے پر قربان کر دے. اللہ مجھے بھی آپ توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، اور دین و شریعت کی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اور احسان ہے کہ الحمدللہ وہ جو قید تھی کہ مل مل کر نہ بیٹھیں اور ایک ایک نمازی کا فاصلہ ہو جائے اور دو دو تین تین نمازیں کرنی پڑتی تھی، الحمدللہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نجات عطا فرمائی اور ماشاءاللہ ہم اور آپ مل کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ وبا کا، مصیبتوں کا اور امراض کا پورا پورا خاتمہ فرمائے، چاہے کرونا کے نام سے آئے وبا یا نہ کرونا کے نام سے آئے، اللہ ہر طرح کی بلا اور مصیبت کو ختم فرما دے. اللہ عافیت عطا فرمائے. یاد آتی ہے بہت سے دوستوں کی، اکابر کی، احباب کی، جو ہمارے درمیان تھے، ہماری عمر کے تھے یا ہم سے چھوٹی عمر کے، بیماری کے بہانے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم تو کہیں گے بہانہ ہے، حقیقت میں تو اللہ نے ہر ایک کی تقدیر لکھی تھی، ہر ایک کی عمر لکھی تھی اور اس چیز کو ذریعہ بنا دیا. لیکن بہرحال وہ سب جا چکے ہیں، جو بھی جا چکے ہیں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اس خوشی کے موقع پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. اور جو خوشی ہمیں آج اگر عید قربان کی حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوئی ہو اور بروح و ریحان و رب غیر غضبان کا جو استقبال ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے. اور جو اس وقت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل، عاجل، دائم، مستمر عطا فرمائے. جو اسپتال میں ہوں یا وہاں سے باہر اپنے گھروں پر ہو، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. ہم سب کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. مفتی صاحب آئیں گے.